والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 32 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ایک نہایت اہم موضوع زیر بحث ہے. دنیا میں علمی طریقے سے مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو دو نوعیت کی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک صوفیانہ مذاہب اور دوسرے الہامی مذاہب. کے بارے میں تو میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ در حقیقت ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا دین اسلام. قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی دوسرا دین نازل نہیں کیا، ایک ہی دین ہے جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور تمام پیغمبروں نے اسی دین کو انسانوں تک پہنچایا ہے. اس کے مقابل میں صوفیانہ مذاہب کی تعبیریں تو بہت ہیں، لیکن اگر ان کے اندر اتر کر دیکھا جائے تو تین چیزیں ایسی ہیں جو ان میں بالکل مشترک ہیں. یعنی ایک یہ کہ ان سب مذاہب میں خدا کا تصور شخصی نہیں ہے. یہ وہی تصور ہے جو آپ کو فلاسفہ کے ہاں بھی ملتا ہے، یعنی خدا اس کائنات سے الگ کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ذات بہت تھی جس نے جب تعینات قبول کیے تو اس کا وجود در حقیقت یہی کائنات ہے. دوسری چیز جو ان سب میں ایک قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تمام جد و جہد کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ذات میں جا کر مل جائے، اس ذات سے رجوع کرنا، اس کا بالآخر حصہ بن جانا، اس کی طرف صعود کرنا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ تعینات کی دنیا سے بالا تر ہو کر اصل حقیقت میں اپنی حقیقت کو کھو دینا یا اس میں فنا ہو جانا، یہی ہدف ہے اور یہی نصب العین ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس دنیا کو، اس دنیا کی چیزوں کو، اس کی زینتوں کو مایا کا جال سمجھنا چاہیے. یہ مادہ ہے، یہ تجلیات کے آخر میں پڑی ہوئی ظلمت ہے، اس ظلمت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. لہذا تمام صوفیانہ مذاہب میں یہ چیز لازمی طور پر مانی جاتی ہے کہ ہمیں اس مادی دنیا کی ضرورتوں کو اس درجے میں کم کر لینا ہے کہ بس بسد رمق، جس سے جی سکیں. اس سے آگے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. اب اگر آپ دنیا کے تمام معاملات کو ایک جانب رکھیں اور اس نقطۂ نظر کو دوسری جانب رکھیں تو سادہ لفظوں میں یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ صوفیانہ مذاہب تو اس پر اصرار کریں گے کہ اس مادی دنیا بہت بڑی چیز ہے، ضروریات کے معاملے میں بھی انسان کو اس جگہ تک آ جانا چاہیے جہاں بس زندگی گزارنے کے لیے یا زندگی بچانے کے لیے کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا چلیے کہہ لیجئے کہ ستر پوشی کے لیے کوئی دو دجیوں کی ضرورت پڑ گئی، اصل زندگی رہبانیت ہی کی زندگی ہے. تو صوفیانہ مذاہب کی اس تعبیر کے مقابل میں جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یا آپ اس تعدد کے اعتبار سے جو فرقہ بندی نے پیدا کر دیے ہیں جن کو الہامی مذاہب کہتے ہیں، ان میں ان تینوں چیزوں کے بالکل برخلاف تصور پیش کیا گیا ہے. یہی وہ بات ہے جس کی بنا پر میں نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ دونوں متوازی دین ہیں. اس میں بھی تین ہی چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی یہ بات کہ مجھے اس پروردگار کو ماننا ہے جو اس کائنات سے ماورا ہے، حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، میرے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے، وہ ایک ہستی اور ایک ذات ہے، اس کا امتداد یا اس کی تجسیم یا اس کا جسدی ظہور یہ کائنات نہیں ہے، کائنات اس کی محض ایک مخلوق ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھے ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس سے میری ملاقات ہونی ہے، نہ کہ اس سے وصال ہونا ہے یا اس میں جا کر مجھے مل جانا ہے، یعنی یہاں اس نوعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مجھے اس کی جن، اس کی خوشنودی کو ہدف بنانا ہے، اس کی رضا کو ہدف بنانا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو وہ ایک ہستی ہے، یعنی ایک زندہ حی قیوم ہستی جس سے میرا ہر وقت کا تعلق ہے۔ وہ محض فلسفیانہ سطح پر ایک محرک اول نہیں ہے، ایک علت العلل نہیں ہے، ایک فرسٹ کاز نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ خدا ہے۔ اسی لیے اس کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ زندہ ہے، قائم ہے اور اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، یعنی صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے کہیں بیٹھ گیا یا اپنی حیثیت کھو بیٹھا اور اب یہ کائنات ہی ہے جو قوانین کے تحت چل رہی ہے، بلکہ اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ تصورات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ تینوں چیزیں تو زیر بحث نہیں ہیں، لیکن یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ پھر دنیا کے بارے میں اگر صوفیانہ مذاہب کا وہ نقطہ نظر ہے تو قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بتایا ہے کہ یہ زینت کی جتنی چیزیں ہیں، اور میں نے اس پر توجہ دلائی تھی کہ زینت حسن کو نہیں کہتے عربی زبان میں، یعنی ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں پیدا کی ہیں، اب ان کو ہم بناتے سنوارتے ہیں۔ تو جو چیزیں بنانے سنوارنے کے لیے آئیں گی، وجود پذیر ہوں گی، وہ زینت کہلائیں گی۔ ان آیات میں ایک بڑا اہم موضوع قرآن مجید نے چھیڑا ہے، اور اس کی تقریب کیا ہوئی وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب قریش کے ہاں ایک بدعت زیر بحث آئی، بلکہ ایک نہایت بیہودہ نوعیت کی رسم زیر بحث آ گئی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت یہ سمجھتے تھے کہ لباس اتار لینا چاہیے، یہ تو ہمارے گناہوں سے آلودہ ہے، دنیا کی زینتیں، یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد موضوع بن گئیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ زینت سب ہم نے پیدا کی ہے، اہل ایمان کے لیے پیدا کی، یعنی یہ سوال تھا کہ پیدا کی ہے، ممکن ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے پیدا کی ہو جو اسی میں غلطان ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہے، اگر وہ اعتدال کی زندگی اختیار کریں، کھائیں پئیں، دنیا کی چیزوں کو استعمال کریں لیکن اسراف نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زینت کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے اس کے بعد بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ زینت کی چیزیں ہیں کیا، یعنی ہمارے اپنے وجود میں کیا ہیں، ہمارے گرد و پیش میں کیا ہیں، ہمارے گھروں اور رہن سہن میں کیا ہیں، ہمارے شہروں اور ملکوں میں کیا ہیں، یہ سب کی سب چیزیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بالکل جائز ہیں، اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کو یہ ان کے طفیل ملتی ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ قیامت میں یہ سب کی سب ایمان والوں کے لیے خاص ہو جائیں گی۔ تو ہدف بھی بیان کر دیا کہ کیا چیز ہے، یعنی اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی، یہاں ان کو دیکھو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تمنا کرو، دعا کرو کہ وہ قیامت میں جب اپنی اصل دنیا بنائے تو اس میں یہ تم ہی کو دے، ان کی جدوجہد کرو، تمہیں کسی بالا تر ہستی میں یا کسی ذات بہت میں جا کر اس طرح مل نہیں جانا جس طرح لہریں سمندر میں کھو جاتی ہیں یا روشنی اپنے منبع میں جا کے سمٹ جاتی ہے۔ تمہیں تو ایک زندہ حیثیت دی گئی ہے، بہت بڑی ہستی کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے، بارہا دیکھا ہوگا آپ نے کہ جس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے، اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ بالعموم بڑی تصغیر کا رویہ اختیار کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ اتنی پرعظمت ہستی ہے کیوں مجھے بلائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ انسان کو بنایا کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق بنائی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شعور اور اپنی تخلیقی فعالیت کو منتقل کیا ہے، معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، اور پھر دو دن کے لیے نہیں، دو سال کے لیے نہیں، صدی دو صدی کے لیے نہیں، ابدی زندگی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی ہے انسان، اسے اپنی تصغیر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کے مقابلے میں تو بے شک ایک ذرہ ناچیز ہے، لیکن اگر مخلوقات میں دیکھا جائے تو بہت غیر معمولی ہستی ہے۔ اس ہستی کو وہاں پہ مسئول یا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ یہ زینتیں سب کی سب ہم نے اسی کے لیے پیدا کی ہیں، ان سے یہاں بھی فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں شرط یہ ہے کہ اسراف نہیں ہوگا، حدود سے تجاوز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگا دی ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ کوئی حرام چیز ہے یا مکروہ چیز ہے یا قابل ترک چیز ہے یا تمہارے ارتقاء میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بلکہ بہت تحدید کے انداز میں کہا ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو ان کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر دیا کہ یہ بحث بہت اہم ہے، اور اس میں در حقیقت صوفیانہ مذاہب سے اللہ تعالیٰ کے دین کی راہیں بالکل الگ ہو جاتی ہیں، اس سے اہداف بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ تعبیر میں نے اختیار کی تھی، متوازی دین کی تعبیر، آپ ان کو اکٹھا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تینوں چیزیں ہی بالکل الگ الگ ہیں، اور وہی بنیاد ہے، وہی اساس ہے، انہی سے ہدف طے ہونا ہے، انہی سے ذات خداوندی سے تعلق متعین ہونا ہے، انہی سے نسب و لین طے ہونا ہے، اور انہی سے لائے عمل بننا ہے۔ یعنی وہ لائے عمل جو ان آیات کی روشنی میں بنے گا وہ بالکل اور ہوگا، جو صوفیانہ مذاہب کی تعبیر کے مطابق مایا کے جال کو توڑنے کے لیے بنایا جائے گا۔ تو دونوں کا منحاج ہی بالکل الگ ہے، ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری بات واضح کر دینے کے بعد آخر میں جو بات میں نے لکھی تھی اس کو بھی میں دہرا رہا ہوں تاکہ اس کا رب پوری طرح قائم رہے، کہ یہ جو فکریں ہیں ان فکروں میں مقابل کے الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے ہیں، ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو ایک جملہ ہے، اس جملے کے مقابل کا جملہ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے، جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے وہ حذف ہو جاتے ہیں، امٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو کھولیں گے جب آپ تو گویا بات منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے واضح ہو جائے گی، وہ آپ ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ اس سے مزید وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہ ایمان کے منافی ہے، نہ دینداری کے، نہ تقوی کے، یعنی ان میں سے کسی چیز کے بھی برعکس نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ چیزیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں، لہٰذا اصلاً انہی کا حق ہے، اس کے منکروں کو، یعنی اللہ کے منکروں کو، تو یہ ان کے طفیل اور اس مہلت کی وجہ سے ملتی ہیں جو دنیا کی آزمائش کے لیے انہیں دی گئی ہے۔ یعنی قیامت میں یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ ان چیزوں سے بھی محروم کر دیے جائیں گے، یہاں یہ مہلت موجود ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی آزمائش کے لیے دی گئی ہیں تاکہ یہ جانا جائے کہ وہ انہی میں غلطان ہو کے رہ جاتے ہیں یا اللہ کے دین کو مانتے، اس کا اقرار کرتے، اس پر ایمان لاتے، اور پھر اللہ کے اذن سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ آخرت میں یہ تمام تر اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی، منکروں کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس پر پھر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ قرآن کا یہ اعلان اگر غور کیجئے تو ایک حیرت انگیز اعلان ہے۔ یعنی جو مذہبی تصورات ہمارے ہاں بنتے ہیں، اور چونکہ صوفیانہ مذاہب کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی تصوف کے نام سے دین کی ایک تعبیر رائج ہو چکی ہے، اس میں بھی وہ ساری چیزیں اصل بن گئی ہیں، بلکہ خواص کا مذہب وہی چیزیں قرار پاتی ہیں، امام غزالی سے لے کر اب تک اصل ہدف وہی ہے۔ تو قرآن کا یہ اعلان اگر غور کیجئے تو اس کے بالکل برخلاف ایک حیرت انگیز اعلان ہے، عام مذہبی تصورات اور صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کے برخلاف۔ یعنی عام مذہبی تصورات جو بالعموم لوگوں کے بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، دنیا ہے، اس میں کیوں آپ پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا کو بھرپور طریقے سے بسر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنا، ان کو استعمال کرنا، اعتدال کے ساتھ انہیں زندگی کا حصہ بنانا، اس دنیا میں تہذیب کو وجود پذیر کرنا، جو خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھپا رکھے ہیں ان کو تلاش کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس دین میں ممنوع نہیں ہے. بس ممنوع کیا ہے کہ آپ اسراف کو اختیار نہیں کریں گے، تکبر اختیار نہیں کریں گے، اخلاقی حدود کا لحاظ رکھیں گے، اور اپنے اس ہدف اور نصب العین کو کبھی فراموش نہیں کریں گے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے. یہ جو ہدف بنایا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں گے. عام مذہبی تصورات اور صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کے برخلاف قرآن دینی زندگی کا ایک بالکل ہی دوسرا تصور پیش کرتا ہے. تقرب الہی یعنی آدمی کا اللہ کے قریب ہونا، اور وصول اللہ اللہ تک پہنچنا، اللہ کی معرفت تک پہنچنا، اللہ کی محبت تک پہنچنا، اور وصول اللہ کے لیے دنیا کی زینتوں سے دستبرداری کی تلقین کے بجائے وہ ایمان والوں کو ترغیب دیتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہے اگر تم نے استعمال کر لیا ان نعمتوں کو، ان زینتوں کو، تو کوئی بات نہیں. نہیں، وہ ترغیب دیتا ہے کہ اسراف و تبذیر سے بچ کر اور حدود الہی کے اندر رہ کر زینت کی سب چیزیں وہ بغیر کسی تردد کے استعمال کریں اور خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں. یہ کلام کے ربط کو قائم کرنے کے لیے میں نے اس کو دہرا دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پروردگار پھر حرام کیا ہے؟ یعنی پھر آپ روکتے کس چیز سے ہیں اگر یہ سب چیزیں؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ غور کر کے دیکھیے، میں نے یہ گنوا دیا ہے کہ لباس ہیں، زیورات ہیں، پردے، صوفے، قالین، غالیچے، تماثیل، تصویریں، گھر کا فرنیچر، اسی طرح سے غنا، موسیقی، شاعری، یہ سب چیزیں اگر جائز ہیں، تمام فنون لطیفہ اگر جائز ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب زینت ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ زینت ہی کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور انسان میں حصے جمالیات رکھی ہے جس کا ظہور اس صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ چیزیں کہیں منہ قلم سے وجود میں آتی ہیں، کہیں لفظوں کی ترتیب سے وجود میں آتی ہیں، کہیں آواز کے زیر و بم سے وجود میں آتی ہیں، اور اسی طرح آپ کے گھر، آپ کے شہر، آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شہر ہیں، عمارتیں بنائی جاتی ہیں، دفاتر بنائے جاتے ہیں، اسی طرح سے پل اور اسی طرح سے سڑکیں اور 10,000 چیزیں. تو یہ سب جتنی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو اگر اللہ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں رہ کر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، یہی اللہ کا دین چاہتا ہے، تو پھر پروردگار بچنا کس چیز سے ہے؟ حرام کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جس وقت دین کی بات کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو حرام کیا ہے پھر؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں اگر حلال ہیں، ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہے، تو پروردگار آپ نے اپنے دین میں حرام کیا کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ پچھلے سلسلے کا خاتمہ کس آیت پر ہوا؟ کذالک نفصل الآیات لقومی یعلمون، ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں. یعنی یہاں پر تفصیل ہے، وہ مقدمہ جو واضح تھا، فطرت میں بھی واضح تھا، دین کے احکام میں بھی واضح تھا، انبیاء کی تعلیمات میں بھی واضح تھا، لیکن لوگ پھر بھی کسی نہ کسی غلط فہمی میں ہو سکتے تھے، اس کی تفصیل کر دی گئی ہے. تو یہ بتانے کے بعد کیا کہا؟ اب اے پیغمبر، انہیں بتاؤ کہ میرے رب نے حرام کیا کیا ہے. تو فرمایا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے. یہ جواب دیا ہے، یعنی ارشاد فرمایا ہے کہ حرام تو میں نے صرف یہ چیزیں کی ہیں، याद रहे कि इससे पहले ऊपर ये इशारा किया जा चुका है कि यहाँ खाने पीने की हुरमतें ज़ेर बहस नहीं हैं। वो इन्हीं आयात में ऊपर बताया जा चुका है कि खाने पीने की चीज़ों में, यानी जिस तरह बाकी दुनिया की चीज़ों में जीनतें हलाल हैं सब की सब, उसी तरह से खाने पीने की चीज़ों में आप पीछे देखें बताया सिर्फ तैयबात हलाल है। तो वहाँ पर खबाइस जायज़ नहीं है बता दिया गया है। जब वो बता दिया तो यहाँ उनको ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत नहीं, वो एक कैटेगरी बिल्कुल अलग है। तो जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों का ताल्लुक है, उनमें क्या तकसीम है कि तमाम तैयबात हलाल हैं, पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। अब जाहिर बात है कि पाकीज़गी के कुछ तो वजदानी पहलू होते हैं, यानी मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, या ये है कि सारी इंसानियत घिन खाती है उससे, देखने में बिल्कुल मकरूह है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरे वो चीज़ें हैं कि जिनके पलीद होने, जिनके गलीज़ होने, जिनके नजस होने के बारे में किसी बहस की ज़रूरत नहीं, जैसे पेशाब पाखाना है, उनमें भी कोई गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जानवरों का ताल्लुक है, उसमें कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया कि बहीमतुल अनाम, यानी वो मवाशी की किस्म के चौपाए जिनको हम चरिंदे कहते हैं, वो हलाल है। बाकी दूसरी किस्म क्या है? दरिंदे। दरिंदे पानी के जानवरों में भी होते हैं, दरिंदे खुश्की के जानवरों में भी होते हैं, दरिंदे परिंदों में भी होते हैं। तो तमाम दरिंदे ममनू हैं और तमाम चरिंदे और इस नौईयत के जानवर वो बिल्कुल हलाल हैं। तो ये बात वहाँ वाज़े कर दी। वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है, इसलिए मैं उसको छेड़ना भी नहीं चाहता। यहाँ पर अब क्या ज़ेरे बहस है कि वो तो खाने पीने की चीज़ें हुई, तैयबात तुम्हें खाने हैं, सब तैयबात हलाल है, खाओ पियो। लेकिन यहाँ यानी बाकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हराम की हैं, इसमें जो अहम तरीन अल्फाज हैं उसमें से पहला जो है वो इन्नमा का कलमा हसर है। यानी ये नहीं कहा कि मैंने ये पांच चीज़ें हराम की हैं, ये कहा मैंने सिर्फ ये पांच चीज़ें हराम की हैं। कुल इन्नमा, कह दो मेरे परवरदिगार ने, तो सिर्फ ये जो सिर्फ का लफ्ज़ है वो ये बताने के लिए है कि दुनिया में कोई शख्स जो अल्लाह के दीन को मानता है उसे इस मामले में किसी मजहबी आदमी के पास जाने की ज़रूरत भी ना रहे। वो कुरान मजीद को पढ़े, इन आयात को सामने रखे, पूरा ज़िंदगी का तसव्वुर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अल्लाह के दीन में आला तरीन मर्तबा और मकाम पाने के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसराफ से बचना है, और क्या करना है, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाना है, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये तुम्हारे लिए पैदा किए गए हैं, ना इनको हासिल करने में कोई गलती है, ना इनको इस्तेमाल करने में कोई गलती है, ना इनको नशोनुमा देने में कोई गलती है। उसके बाद ये बताना शुरू किया कि हराम सिर्फ ये चीज़ें हैं, इनमें आप देखिए क्या चीज़ें हैं जो हराम की गई हैं। यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जब ये बात बयान होती है तो बिलअमूम लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये बताइए इसमें शराब का जिक्र तो नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो खाने पीने की चीज़ों से मुतल्लिक है। यानी खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो पहले बयान हो गई हैं इन्हीं आयात में, पिछली दफ़ा हम उनको बयान कर चुके हैं, यानी तैयबात हलाल है। तो शराब है, नशे की चीज़ें हैं, ये खबाइस हैं। इसी तरह से जानवरों में मैंने अर्ज़ कर दिया, इसी तरह से जिन चीज़ों को हम कराहत की नज़र से देखते हैं या नजस समझते हैं वो सब चीज़ें हैं। उनमें से बाज़ चीज़ें वो हैं जिनको हमारी फितरत पर छोड़ दिया गया है, उनमें अगर कोई गलती हो जाए तो वो इज्तिहादी गलती होगी, और कुछ चीज़ें वो थी जिनसे मुतल्लिक शुबा हो सकता था, उनको अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से वाज़े कर दिया है कि ये तैयबात है, ये खबाइस। तो यहाँ अब आइए, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फवाहिश को हराम किया है। उसके बारे में एक मज़ीद बात ये कही है कि ख्वा वो खुले हों या छुपे, हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। इस पर मैंने लिखा है यानी बदकारी अलानिया की जाए या छुप कर, फाहिशा की जमा है फवाहिश। जिन्स के मामले में ज़ाहिर है ये इंसान की एक जबिल्लत है और ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन इससे अल्लाह ताला ने एक पाबंदी के साथ इस्तिफादे की इजाज़त दी है। तो वो पाबंदी क्या है कि आप अपनी बीवियों से ताल्लुक़ कायम करेंगे, इनके अलावा अगर ये ताल्लुक़ किसी और से कायम किया जाए, अपनी ज़ात की हद तक कोई चीज़ महदूद रहे वो ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन अगर किसी और से ताल्लुक़ पैदा किया जाएगा, ख्वा वो कोई मर्द है, ख्वा वो कोई औरत है, ख्वा वो कोई जानवर है, یہ بدکاری یا فاحشہ کہلاتی ہے عربی زبان میں، یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے۔ علانیہ کی مثال کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے مصافحین اور مصافحات کے لفظ سے، یعنی کعبہ گری شروع ہو جائے، سیدھے طریقے سے جھنڈا لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ بدکاری ہوگی، اب نہ کرنے والی چھپائے نہ کرنے والا چھپائے، تو یہ علانیہ بدکاری ہے۔ تو اس کو بیان کیا ما ظہر منہا، اور خواہ چھپ کر کی جائے، اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے متخذی اقدان میں یا متخذات اقدان میں، یعنی یاری آشنائی تعلق پیدا کر لیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سوسائٹی میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ کوئی کعبہ گری کا پیشہ ہو رہا ہے، لیکن تعلقات ہیں، دنیا نہیں جانتی، تو وہ چھپی ہوئی ہے، لوگوں سے چھپا کر بدکاری کی جائے، دونوں کا احاطہ کر دیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ علانیہ تو یہ چیز ممنوع ہے، لیکن چلیے چھپ چھپا کے تعلق پیدا کر لیا تو اس پر اعتراض نہیں، اس لیے واضح کیا ما ظہر منہا و ما بطن۔ اب اس میں ظاہر ہے ساری چیزیں آئیں گی، اس کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے، یعنی فاحشہ نہیں کہا، فواہش کہا ہے، کہ یہ زنا، لواطت، وطیع بہائم۔ لواطت یعنی اغلام، مردوں کا مردوں سے تعلق پیدا کرنا، اسی کے ذیل میں سمجھیے عورتوں کا عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، وطیع بہائم جانوروں سے اس طرح کا تعلق پیدا کرنا، اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے، سب فواہش ہیں۔ جنسی آزاد دوسروں کے سامنے کھولے جائیں، جنسی معاملات کا افشا کیا جائے یا بدکاری کا ارتکاب ہو، لفظ فواہش ان سب کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی خواہ ابتدائی نوعیت کے معاملات ہوں، خواہ انتہائی نوعیت کے معاملات ہوں، سب کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیا ہے۔ اگر مثلا زنا کا لفظ استعمال ہوتا، اگر مثال کے طور پر اغلام کا لفظ استعمال ہوتا، تو وہ ان سب صورتوں کا احاطہ نہ کرتا، تو سب شامل ہے اس کے اندر۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے، یعنی میرے پروردگار نے پیغمبر سے کہا گیا، کل اے پیغمبر آپ اعلان کریں، آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار نے تو یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فواہش، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں۔ یہ جب بات میں نے مختصر طریقے سے بیان کی، جو آگے پوری کی پوری وضاحت سے آ رہی ہے، تو ایک اور بات یہ کہی گئی کہ اس میں تو مثال کے طور پر سود کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو یہ سب کا احاطہ کر لیں گی۔ یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے اور کمال ہے قرآن مجید کا، کہ اس نے پانچ چیزیں گنوائی ہیں اور اس طرح آپ کو ایک واضح بنیاد دے دی ہے۔ یعنی ایک عامی، ایک عارف، ایک عام آدمی، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پانچ چیزوں کو سمجھ لیجئے، یہی حرمتوں کی بنیاد ہے۔ یہ جہاں جہاں پائی جائیں گی، ہو سکتا ہے سینکڑوں چیزیں اس کے نتیجے میں ان کی زد میں آ جائیں، لیکن ان چیزوں کو اٹھا دیا ہے۔ یہ میرا، آپ کا، اب کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم سب کے سب اللہ کی ان آیات کو سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد نہ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ ان کی تلقینات کو دین کا اصل مقصود اور خواص کا اہتمام کہنے کی ضرورت ہے، نہ خانقاہی اور راہبانہ زندگی کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ حرمتوں کے معاملے میں کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی اس کتاب، اس میں ہدایت کی ہر پہلو سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر صرف ان دو تین آیات کو سامنے رکھیں تو دین کے سارے زندگی سے متعلق تصورات بیان ہو گئے۔ یعنی یہ کمال ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا نصب العین کیا ہے، حرام کیا چیزیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ مقام کہ اگلی چیزوں کو بھی ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھیں اور ان کے اطلاقات کو بھی جانیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہوگا، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔